الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 70 آیات ہم کر چکے ہیں اور یہ پانچواں پارہ چل رہا ہے, اس کے آگے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی احتیاط اختیار کرو اور دشمن سے لڑنے کے لیے یا تو گروپس میں نکلو یا پورے کے پورے نکل جاؤ. دیکھیے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہے. بہت سے لوگ آج کا جو پیسیج ہے اس میں بہت سے غیر مسلم ہم کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے تو وہاں ایک اسلامک سٹیٹ قائم ہو گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریلیجیس ہیڈ بھی تھے اور پولیٹیکل ہیڈ بھی تھے, ہیڈ آف دی سٹیٹ بھی تھے. تو اب یہ سٹیٹ کو ڈیفینڈ کرنا ضروری ہے. اگر کوئی دشمن اس پہ حملہ کرے تو اس یہ سٹیٹ کی, اسلامک سٹیٹ کی حفاظت کرنا ضروری ہے, اور وہ کسی بھی ملک کے لیے ہے. وہ ہمارا ملک ہو یا کوئی اور ملک ہو, ہر ملک چاہتا ہے کہ بھئی ہم پہ دشمن کا حملہ نہ ہو اور اس کی حفاظت ہم کریں گے, لہٰذا فوج تیار رکھتے ہیں. تو اب یہاں یہ اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو, اگر کوئی تم کو خدشہ ہو, اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہا ہے اور اس میں اگر ہو, تو تم ان سے لڑنے کے لیے یا تو گروپس میں نکلو یا پورے کے پورے نکلو. اب وہ موقع حالات دیکھ کے جو ہے اس قسم کی حرکت کرو. وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمَلْ يُبَتِّئَنَّا, تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیچھے ٹھہر جاتے ہیں, جنگ پہ نہیں آتے. یعنی یہ منافقین کی بات آ رہی ہے کہ بھئی مومن تو نکل گئے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے, اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, دشمن کے حملے سے اسلام کو روکنے کے لیے مومن تو نکل گئے, لیکن یہ منافق جو تھے یہ پیچھے رہ جاتے تھے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا, اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی اللہ کی راہ میں تو یہ فوراً کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ انعام کیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ حاضر نہیں تھے. یعنی اب بھائی اگر ہم بھی جاتے تو زخمی ہوتے, شہید ہوتے, تو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ انعام تھا کہ تم پہ مصیبت آئی اور ہم اس میں شریک نہیں تھے. اب یہ پچھلے اتوار کو ہم ایک آیت پڑھ چکے ہیں کہ انم اللہ, اللہ تعالیٰ کا انعام کس پہ ہوتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں میں سے ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے, فیور کیا ہے. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں زخمی ہونے اور شہید ہونے سے بچ گئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. تو یہ کون ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, یعنی یہ نبی ہیں, صدیق ہیں جو اپنے عمل سے اپنے اسلام کی صداقت دیتے ہیں, اور پھر شہداء ہیں جو گواہی دیتے ہیں اپنے عمل سے, جو ہے لوگوں کے سامنے دین پیش کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ بھئی کون اسلام لایا اور کون نہیں لایا, اور صالحین ہیں جو دین کو بالکل سیٹرائز کرتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں. یہ بہترین کمپنی جو ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انمتا علیہم کی جو دعا تھی. تو یہاں یہ منافق یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں نکلنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, قرآن اور حدیث پہ اپنی زندگی کو ڈھال لیں. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَّوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل ہوتا ہے, کامیابی ہوتی ہے, مال غنیمت ملتا ہے, تو یہ اس طرح آپ سے کہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں میں اور ان لوگوں میں کوئی دوستی نہیں تھی, ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, کہ کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی جو ہے آپ کے ساتھ ہوتے, ان لوگوں کے ساتھ ہوتے, تو ہم بہت بڑا جو ہے اچیومنٹ, بہت بڑی کامیابی ہم حاصل کرتے. ان کو معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں, جان پہچان کے لوگ ہیں, سب کو معلوم ہے اللہ کی راہ میں نکل, لیکن انجان ہو گئے. جب تکلیف پہنچی تو بولے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا, بھائی انعام ہو گیا کہ ہم بچ گئے, اور جب کوئی چیز فائدہ پہنچا تو بولے کہ کاش ہم بھی ساتھ ہوتے. معلوم تھا پھر کیوں نہیں نکلے ساتھ ان کے. فل یقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ. یہ بڑی
خاص آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا چاہیے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی آخرت کے عوض میں بیچ دی ہے. یہ بڑی خاص کیفیت ہے, بہت خاص کیفیت ہے بھائی. دیکھیں یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا آخرت کمانے کے لیے ہے. یہ ہم لوگوں میں بڑی مس انڈرسٹینڈنگ. دنیا تو تقدیر سے ہے بھائی. مجھے آپ کو جو بھی مل رہا ہے, جو بھی کھائے پیے ہیں, جو بھی ہمارے حالات ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے کائنات بنانے سے پہلے جو ہے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے. تو دنیا تو تقدیر سے مل رہی ہے. دنیا کیا ہے؟ ذریعہ ہے آخرت کمانے کے لیے. اگر آخرت نہیں ہوتی تو دنیا بھی نہیں ہوتی. یہ امتحان کی جگہ ہے. کئی آیات کئی مرتبہ آئی ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان پیدا کیے کہ تم کو آزمائے, ہم نے تم کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا کہ تم کو آزمائے, ہم نے موت اور زندگی پیدا کی تم کو آزمائے, ہم نے تم کو دیکھتا سنتا بنایا کہ تم کو آزمائے. کئی جگہ پہ جو ہے آیتیں یہ مفہوم کی جو ہے سارے قرآن میں جو ہے پھیلی ہوئی ہیں کہ یہاں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں ہے, یہ دنیا آخرت کمانے کی جگہ ہے. پھر آخرت کہاں کمائیں گے؟ دنیا تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, ہر ایک کو دے رہے ہیں. فرعون کو بھی دیے, جو اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا منکر بتاتا تھا, وہ اپنے آپ کو جو ہے پالنے والا اور سپریم اتھارٹی مانتا تھا, تو اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی راہ میں وہی لوگ لڑیں گے, وہی لوگ جنگ پہ جائیں گے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی آخرت کے عوض بیچ دی ہے. ہم کو کیا لینا دینا؟ سب کتابیں لکھیے, بیچیے, بہت فائدہ ہوتا. نہیں, بغیر فائدے کے بیچیے, آخرت کے فائدے میں آئیے. یہ ایمان اور یقین کی بات ہے. جس کو یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں ملے گا, یہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا. مگر افسوس یہ ہے کہ اس کاروبار میں رہنے والے بھی دنیا کمانا چاہتے. بھئی ہم لوگوں کو جو اس سلسلے میں تجربے ہیں کہ دین کے معاملات میں رہنے والے بھی اللہ رحم کرے, ان کو معاف کرے, کہ وہ دنیا کمانا چاہتے, دین نہیں کمانا چاہتے. تو یہاں جو ہے یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ دنیا ہے ہمارے آخرت کو کمانے کے لیے, تو اسی کے لیے اس کو جو ہے ریزرو کر دیں. اور وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ اور يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا اور پھر قتل ہو جائے گا یا شہید ہو جائے گا یا کامیاب ہوگا, دونوں صورتوں میں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. بھئی دو ہی صورتیں ہیں جنگ پہ جانے کی, دو ہی صورتیں ہیں کہ بھئی ایک الٹیمیٹ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قتل ہو جائیں, اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں, جس کو ہماری زبان میں ہم شہید بولتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں, آپ جو ہے بالکل کامیاب لوٹیں. تو دنیا میں کامیابی مل گئی, شہادت ملی, شہادت کا تو ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کھاتے ہیں, بہت خوش ہیں. اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ بعد میں آنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی خوش ہیں, ان کو مردہ مت کہو, یہ زندہ ہیں. شہدا کے بارے میں تو یہ بات آئی ہے, وہ تو ایک بات ہو گئی. اگر کامیاب بھی ہوئے تو یہ دنیا میں بھی کامیابی کا فائدہ ہے, پھر آخرت میں بھی فائدہ ہے. تو دونوں صورتوں میں مومن کی نیت یہ ہونا ہے کہ مجھے آخرت میں کمانا ہے, آخرت کے لیے سب کرنا ہے. دنیا تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, ویسے دعا بھی ہے کہ ربنا آتینا فی دنیا حسنتوں و فی الآخرت حسنتوں و قنا عذاب النار. یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے بیٹھ جانے کا ہے, لیکن نصب العین مقصد ایم جو بولتے ہیں وہ آخرت کمانے کا ایم ہونا ہے. وما لکم لا تقاتلوا فی سبیل اللہ, تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راستے میں جنگ نہیں کرتے؟ اب یہاں دیکھیے ایک بڑا خاص سچویشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. اب مکہ معظمہ میں کئی کمزور بوڑھے مسلمان چھوٹ گئے, عورتیں چھوٹ گئے, بچے چھوٹ گئے. اب ان لوگوں پہ جو کفار اور مشرک مکہ تھے بڑا ظلم کرتے تھے, یہ دعائیں کرتے تھے جس کا ذکر آیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ مدینے والوں کو ترغیب دلا رہا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے, یعنی کن کی راہ, کن کے واسطے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان, یعنی وہ جو ضعیف مرد ہیں, عورتیں ہیں اور بچے ہیں جو مکے میں چھوٹ گئے ہیں. الذین یقولون, وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القريه ظالم اہلها, کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک, اے ہمارے پالنے والے, ہم کو اس بستی سے نکال جہاں کے لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا, भाई जो हिजरत करके निकल गए निकल गए, कई बूढ़े बड़े थे जो हिजरत नहीं कर सके, कई औरतें थी जो हिजरत नहीं कर सकी, कई बच्चे थे जो हिजरत नहीं कर सके, कई के पास माल नहीं था, असबाब नहीं थे, रास्ते नहीं मालूम थे। तो मक्के के मुशरिक और काफिर जो थे इन लोगों पे जुल्म करते थे, तो ये दुआ कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि इस दुआ की कबूलियत में फतेह मक्का हुआ, इसकी ये दुआ की कबूलियत में तरगीब दिलाई गई मदीने वालों को कि जो है मक्के की तरफ रुख करो, और फिर 10,000 की फौज लेके गए, जंग नहीं हुई और मक्का जो है सरेंडर हो गया। तो फिर और दुआ ये करते हैं कि वजअल्लमा मिल्लदुनका वलियं वजअल्लमा मिल्लदुनका नसीरा, और आप हमारे लिए मुकर्रर कीजिए अपनी तरफ से कोई दोस्त, और आप हमारे लिए मुकर्रर कीजिए अपनी तरफ से कोई मदद करने वाला। ये मक्के के जो मजलूम मुसलमान थे ये दुआ करते थे, तो अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 की फौज के साथ जो है मक्के मौजमा वो पहुंच गए, और वह हालात तो जो सीरत पड़ चुके हैं, कोई जंग नहीं हुई सिवाय इसके के कुछ दो तीन लोगों को, कुछ लोगों को सजा दी गई, और बड़े अमन से जो है मक्का फतह हो गया और सब सरेंडर कर दिया, सिवाय कुछ ऐसे मुजरिम जो बहुत ही ज्यादा गुनाह में मुब्तला थे, और कोई जो है किसी को खून रेजी नहीं, बिल्कुल सही सलामती से जो है मक्का फतह हुआ। और वेस्टर्न राइटर्स लिखे हैं फतेह मक्का के बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी मक्के में फातेह की हैसियत से नहीं दाखिल हुए, दे एंटर्ड विद द ह्यूमिलिटी ऑफ पिलग्रिम्स नॉट द प्राइड ऑफ कॉन्करर्स। ये शांति फातेह कौम की हैसियत से जो है लूटम लाट करते हुए दाखिल नहीं हुए, बल्कि अपनी गर्दनें नीचे करते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए जो मक्के मुजम्मा में दाखिल हुए। ये कैरेक्टर था डिस्प्ले हुआ, जिसकी वजह से आज हम मुसलमान हैं। हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर इनके सामने, भाई हमें फतेह के बाद भी जो है किसी को ज्यादती नहीं, किसी पे जुल्म नहीं हुआ, माफ कर दिए, ज्यादातर जो है माफ कर दिए लोगों को। तो इन लोगों की मदद हो गई ऐसी, अल्लज़ीना आमनू युखातिलूना फी सबीलिल्लाह, और वो लोग जो ईमान लाते हैं वो अल्लाह की राह में जंग करते हैं, वल्लज़ीना कफरू युखातिलूना फी सबीलित्तागूत, और वो लोग जो कुफर करते हैं वो गैर खुदाई ताकतों के लिए जंग करते हैं। भाई इस वक्त जो जंग हो रही है, हर वक्त कहीं ना कहीं जंग होती रहती है, इराक में हो रही है, अफगानिस्तान में हो रही है, इसराइल में हो रही है, फलस्तीन में, कहीं ना कहीं हो रही है, रोमानिया में हुई, सारी दुनिया में कहीं ना कहीं चलते रहती है, हक व बातिल की जंग चलती है। तो जो ईमान लाए हैं वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जो ईमान नहीं लाए वो गैर खुदाई तागूत, क्या है तुगयान, सरकशी करने वाले, अल्लाह के खिलाफ उठने वाले, यानी ऐसे लोगों के उसमें जो है जंग करते हैं, जो कुफर करते हैं वो गैर खुदाई ताकतों के लिए जो है जंग करते हैं। अब इस वक्त क्या हो रहा है, पेट्रोल के लिए जंग हो रही है, जमीन के लिए जंग हो रही है, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं। तो यहां ये दो डिविजन्स हो गए, भाई जंग में ये देख लें कि हम अल्लाह के लिए जंग कर रहे हैं या हमारा मकसद कुछ और है, जमीन हासिल करने का मकसद है हमारा। जमीन अगर हासिल करने का मकसद है तो फिर अल्लाह की राह में नहीं हुआ, अल्लाह की राह में अगर जंग कर रहे हैं तो बात साफ है। और फिर गैर खुदाई ताकतें हैं, अगर हम भी नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह को छोड़ के सिर्फ अपनी हुकूमत बढ़ाने के लिए जमीन, ज्यादा जमीन पे हुकूमत करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो अल्लाह की राह में नहीं होगा, तागूत के राह में होगा। तो ये इस तरीके से होता है, फ़क़ातिलु औलिया शैतान, तो ये जो शैतान के दोस्त हैं इनसे जंग करो, इनसे लड़ो, इन्ना कैद शैतानी काना ज़ईफ़ा, और बेशक शैतान की जो प्लानिंग होती है वह बहुत कमजोर होती है, शैतान की प्लानिंग बहुत कमजोर, इतनी कमजोर होती है कि इंशाल्लाह आप औजु बिल्लाह ही मिना शैतानी रजीम बोले तो भाग जाता हो, लाहौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीउल अज़ीम बोले तो भाग जाता, इतना कमजोर है वो। मगर आपको कुछ ऐसा घेरे हुए है कि आप समझ ही नहीं सकते कि ये गलबा पूरा शैतान का है आपके ऊपर, शैतान मुसल्लत हो गया। ये किस लिए कि कुरान से हदीस से वाकिफ नहीं है, सही क्या है गलत क्या है, कैसा मालूम होना कि क्या चीज गुनाह है और क्या चीज गुनाह नहीं है। जब कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो आपको जब कुछ वसवसे आएंगे तो समझ में आएगा कि ये फलानी, मैं नमाज को जाना चाह रहा हूं और शैतान बोल रहा है कि सर्दी बहुत है, हालांकि अच्छी खासी सेहत हो, कि मसला नहीं है, तो ये शैतान है कि आपको रोकना चाह रहा है। तो इस तरीके से जो है शैतान की तरकीब जो है बहुत कमजोर होती है, उसको हराना कोई बड़ी बात नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर लाहौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम, और कई दुआएं आती हैं कुरान में खुद मौजूद हैं। अलम तरा इल्लज़ीना क़ीला लहुम کفو ایدی کم و اقیم الصلاۃ و آتو الزکات، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف غور کیا جن کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکات دو؟ اب جیسا مفسرین بتاتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں جنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، بقول کسی کے ایک نان وائلنٹ کانفلکٹ تھا، مار کھاتے تھے مگر بدلہ نہیں لیتے تھے، وہ کیفیت ہی نہیں تھی، نہ مسلمان وہاں حاکم تھے نہ محکوم تھے نہ غلام تھے، یہ ہے کہ بھئی وہاں ایک عجیب قسم کی حکومت، مدینے میں جب آئے تو اسلامک سٹیٹ فارم ہو گیا، تو جہاں اسلامک سٹیٹ نہیں ہے وہاں نان وائلنٹ سٹرگل کرنا ہے، جیسا ہم لوگوں کا معاملہ ہے کہ بھئی اپنی مثال سے دین کو پھیلانے کی کوشش کرو، یہ لڑے جھگڑوں میں جانے کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو حصے ہیں، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ۔ مکہ معظمہ جہاں اسلامی حکومت نہیں تھی، مدینہ منورہ جہاں اسلامی حکومت تھی، دونوں جگہ بیہیویئر ہمارا الگ ہونا ہے، یہاں ایک نان وائلنٹ کوشش کرنا ہے، اپنی مثال قائم کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔ اب مدنی زندگی جو ہے اسلامک سٹیٹ ہے، وہاں تو حکومت آپ کی ہے، تو ہم لوگ یہ ہو رہے ہیں کہ یہاں ہم پکارا کر رہے ہیں اور جو ممالک میں اسلام کا پکارا ہونا چاہیے وہ دبکی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب الٹا معاملہ ہے ہم لوگوں کا۔ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ مکہ معظمہ میں صرف حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، نماز ادا کرنا ہے، زکات دینا ہے۔ اب اس کے بعد میں حکم آیا، فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کا خشیت اللہ او اشد خشیا، اب جب ان کے اوپر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک گروپ ایسا تھا جو انسانوں سے ایسے ڈرتا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ دیکھیے مومن کا تو یہ تقاضا ہے کہ سوائے اللہ سے کسی سے نہ ڈرے۔ اب نماز تھی، اب جیسا ہم لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مزے میں چل رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا، روزے بھی جو ہے ونٹرز میں آ گئے، سردی کے موسم میں روزے بھی کوئی ایسی سختی میں نہیں تھے۔ اب ایک دم جو حکم ہوا کہ بھئی جنگ پہ نکلو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے نکلو، تو بعض لوگ ایسے تھے کہ ذرا انسانوں سے ایسے ڈرنے لگے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ تقاضے، دیکھیے ہمارے سامنے اس وقت یہ تقاضا نہیں ہے، ہمارا اسلام مسکہ ملئی اسلام ہے، حیدرآباد کی زبان میں کوئی پریشانی نہیں ہو، بس نمازیں پڑھ لے رہے ہیں، زکات دے لے رہے ہیں، حج کر لے رہے ہیں، اپنا مزے سے ہیں، کہیں ہے ہی نہیں، نہ نمونے بن رہے ہیں نہ پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، یہ تک نہیں ہے ہم لوگوں، لیکن یہ تقاضے دیکھیے کہ بولے نماز روزے کی حد تک مان لیے، جب قتال جو ہے تم پہ فرض کیا گیا تو پیچھے ہٹ گئے، انسانوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ ڈرنے لگے، تو مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن تو جو ہے صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَخَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے پالنے والے مالک، آپ ہم پر جو ہے یہ جنگ کیوں فرض کیے ہیں؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، آپ اس کو موخر اور آگے کیوں نہیں بڑھا دیے، کو اور وقت کے لیے ابھی کیوں فرض کیا، اور تھوڑے دن ٹھہر جاتے آپ۔ دیکھیے یہ آزمائش ہے، یہ بڑی زبردست آزمائش ہے۔ کسی ایک صحابی کا واقعہ پڑھیا کہ اللہ کی راہ میں وہ 20 وقت اپنے گھر سے نکلے، 20 وقت ان کو یقین نہیں تھا کہ زندہ واپس آتے یا نہیں آتے، اور 20 وقت ان کے گھر والوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ زندہ آتے یا نہیں آتے۔ تو یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان، ہمارے سے تو وہ 25 پیسے 50 پیسے فقیر کو دینے کے واسطے نہیں نکلتے، اگر روپیہ کا بلہ ہے چلر نہیں ہے تو انجان ہو جاتے ہیں، روپیہ کون دیں گا بھائی فقیر کو؟ بولے تو ہماری جو سیکریفائس کا مادہ ہے، یہاں کمپیئر کرے تو بقول کسی عالم کے، اگر آج کوئی نبی آتے اور کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم کو ویسی مخاطب کیا جاتا تھا جیسے منافقین کو مخاطب کیا جاتا، اہل کتاب کو، منافقین کو، کافروں اور مشرکوں کو جیسا مخاطب کیا جاتا، وہ ہم لوگوں کی کیفیت ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہو کہ یہ جو دنیا کا فائدہ ہے وہ تھوڑا ہے، کب تک رہیں گے صاحب؟ سوچ کے دیکھیے، کوئی یہ سیریس بات ہے، کب تک رہیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو جانا ہے، جتنی عمر بڑھ رہی اتنا موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب جیسا میں یہاں ایک لکھ لیا تھا کہ نو پین نو گین، جب تک آپ تکلیف نہیں اٹھائیں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ بے آپ ہیبٹس پہ ایک ملگی لے کے دکان کھولے، اب آپ روز سوچ رہے کیا نیند خراب ہوتی ہے، جا کے دکان میں بیٹھنا کرنا، اچھا ٹی وی کے پروگرام میں دیکھ لیتے، ملگی بند ہے، تو محنت نہیں کریں گے تو کمائیں گے کیسا؟ तो दीन का वही मामला है, आप दीन में मेहनत करेंगे तो दीन में कमाएंगे, दुनिया में मेहनत करेंगे तो दुनिया में कमाएंगे। तो यहां ये बात है कि ये जो तुम दुनिया के पीछे पड़े हो ये तो बहुत ही थोड़े दिन का फायदा है, नहीं मालूम कौन कौन लूट के चले जाता है। हुआ है ऐसा, वालिदैन का इंतकाल हुआ, पूरे बच्चे लड़ लिए आपस में, जायदाद इधर उधर हो गई, किराए के मकान थे, किराएदार मकानों पे खर्च कब्जे कर लिए, ये हालत हो गई, ये जायदाद के लिए, ये दुनिया के लिए इतना कर रहे हैं। भाई करना है, लेकिन नसबुल ऐन जो है हमारा, हमारा जो एम है वो आखिरत का एम होना चाहिए। तो ये तो थोड़ा सा फायदा है, वल आखिरत खैरुन लिमन लिमन तखा, और आखिरत जो है बेहतर है उसके लिए जो तखवा इख्तियार करता है। अब देखिए साहबा का बोलते हैं मिजाज, ऐसी आयतें आती तो फौरन समझने की कोशिश करते हैं कि तखवा क्या चीज है, क्योंकि हम आखिरत हासिल करें। तखवा क्या है? यानी अल्लाह से डर के गुनाहों की जिंदगी छोड़ देना, परहेजगारी, और फिर उसके बाद में अमल साले करना, कुरान पे वैसे ही अमल करना जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। मुहसिनीन और मुत्तकीन में फर्क क्या है? मुहसिनीन में अल्लाह का खौफ ज्यादा तारी रहता, मुहसिनीन परफेक्शन, मुत्तकीन में अल्लाह ताला का खौफ ज्यादा तारी रहता, मुहसिनीन जो रहते वो परफेक्शनिस्ट रहते, कभी कोई छोटी सी भी चीज मत छोड़ो, जितने नवाफिल होते पढ़ो, जितने कुरान की तिलावत होती पढ़ो। तो बोले अगर आखिरत का अजर चाह रहे तो फिर मुत्तकी होना है, अल्लाह का खौफ तब दिल में होना है, गुनाहों से बचना है, फिर नेक अमल करना है। अब एक बात ये समझिए कि देखिए किसी को एसिडिटी होती है, दुनिया की जिंदगी में हम देखे तो डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर गोली दे देता, जेलोसिल या कोई भी गोली दे देता, देखिए ये बोलता कि भाई देखिए आप खट्टा मत खाइए, मिर्ची मत खाइए, मसाले मत खाइए। तो मालूम हुआ कि सेहत को कायम रखने के लिए दवा के साथ परहेज भी जरूरी है। आप गोलियां खा रहे हो, परहेज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको फायदा नहीं होगा, वो अल्सर होने का होकर रहेगा। तो अब हमारे पास क्या है? नमाज कायम करो, पॉजिटिव हुक्म है। शराब मत पियो, नेगेटिव हुक्म है। शराब से बचो, जुए से बचो, बेकार बकवास से बचो। तो यहां मुत्तकी कौन रहता है? अल्लाह के खौफ से जो है गुनाहों से बचावा रहता, और फिर कुरान और हदीस पे वैसे ही अमल करता जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। वला तुज़लमूना फतीला, और फतील बोलते हैं खजूर की गुटली के जो एक शिगाफ रहता, उसमें एक ओपनिंग रहती, उसमें जो सफेद बाल के ऐसा एक धब्बा रहता, यानी उतनी भी नाइंसाफी किसी से नहीं की जाएगी। इससे पहले भी बात आई थी मैं कि रसूलुल्लाह यानी साहबा जो थे, खजूर उनकी स्टेबल गिजा थी, खजूर से वाकिफ थे, तो उनको समझाने के लिए खजूर की मिसाल दी गई कि देखो तुम इतने जो खजूर खाते हो उसकी गुटली जो फेंक देते हो, वो गुटली पे जो धब्बा होता है, बाल होता है, उतना भी हम जुल्म और ज्यादती तुम्हारे साथ नहीं करते। तो बात है कि कुरान का मिजाज यह है कि मिसालों से बात दिल में बिठाने की कोशिश करें अल्लाह ताला। तो तफसीर में भी यही होना चाहिए कि हमारी पूरी कोशिश ये होना कि एक एक आयत हमारे दिल और दिमाग में जो है अच्छी तरह से उतर जाए। अइना मा तकुनु युद्रिककुमुल मौता वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम कहीं भी हो मौत तुमको आकर रहेगी, चाहे तुम इन्हें प्लास्टर लगे हुए खिलों में हो। देखिए यहां खिताल के साथ, जंग के हुक्म के साथ मौत का जिक्र आ रहा है। अब यहां एक बात है कि भाई एक इंटेंसिव केयर में एक मरीज है, चौ तरफ से दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं, फिर भी इंतकाल हो गया, तो मलकुल मौत को दरवाजे खिड़कियां नहीं रोक सकते। तो यहां अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम खिलों में भी अगर हो, प्लास्टर्ड खिलों में पूरे लगाए हुए हैं, चौ तरफ से दरवाजे बंद हैं, तो भी मौत आकर रहेगी। अब सहाबा का यह यकीन था, सूरह आले इमरान में हम पढ़ चुके हैं 145th और 154th आयत में कि मरने का वक्त और मरने की जगह लिखा हुआ है। अब जिनका यह यकीन है कि मरने का वक्त और मरने की जगह लिखा हुआ है, उसको मौत से क्या डर होगा? वो बोलेगा भाई जहां मरना हुआ तो मरूंगा। जैसा एक हदीस है कि भाई अगर किसी की मौत किसी जगह पे लिखी हुई होती है तो अल्लाह ताला उसका कुछ काम निकालते, वहां वो जाता हो, वहां इंतकाल हो जाता। अब एक मलिकुल मौत का एक वाकया है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलिकुल मौत ठहरे हुए थे, वो एक साहब की रूह कब्ज करना था उनको किसी और मुकाम पे, तो वो देख रहे हैं कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में है। मलिकुल मौत परेशान हो गए कि मेरे को तो इसकी रूह वहां कब्ज करना है, इन्हें यहां है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जब इसके तरफ अटेंशन दिए तो बोले मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आपकी खालीन पे बैठ के मैं वो मुकाम पे जाऊं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी ख्वाहिश पूरी करे, खालीन पे बिठा के उनको वहां लेके गए, मलकुल मौत वहां उनकी रूह कब्ज करे। यानी इन वाकयात से यह मालूम होता है कि मौत की जगह और मौत का वक्त फिक्स्ड है, वो नहीं टल सकता, ना जगह टल सकती है ना ही जो है वक्त टल सकता है। अब सहाबा का ये यकीन था तो फिर जंग पे निकलने के लिए क्या प्रॉब्लम है उन लोगों को, भाई मरना है मरेंगे। क्योंकि वहां ये बात आई कि अगर तुम लोग घरों में बैठे रहते तो जिनकी मौत लिखी होती उनको अपनी कतलगाहों के पास मुंह के बल खींच के ले जाया जाता, जिनकी मौत वहां लिखी होती। तो आप ये समझिए कि ये इनका ईमान था। तो यहां ये बताया जा रहा कि देखो वक्त भी मुकर्रर है, जगह भी मुकर्रर है, और तुम अगर ऐसे तवर्ज में भी अगर बंद कर लो अपने आप को तो मौत आके रहेगी, मौत का वक्त जो है चल नहीं सकता। ये ईमान और यकीदा जो है, अकीदा जो है सहाबा का था। और फिर कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन मौत को जो है रोक नहीं सकता। वह इन तुसिब हम हसनतों यकूलू हाजे ही मिन इंदिल्ला, और तुमको अगर कोई अच्छाई मिलती है, तमाम सहाबा को अच्छाई मिलती है, तो ये मुनाफिक कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। वह इन तुसिब हम सैयतुन यकूलू हाजा मिन इंदिक, और अगर कोई इनको कोई बुराई नुकसान पहुंचता है तो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। देखिए ये ब्लेम करते हैं, आपकी वजह से हुआ है, अगर आप नहीं लेके जाते इतने लोग नहीं मरते थे, इतने लोग शहीद नहीं होते थे, ऐसा था तो अच्छी चीज होती तो बोलते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से है, और कोई नुकसानदेह चीज होती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते थे कुल कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, आप कह दीजिए कि तमाम हर चीज अल्लाह ताला की तरफ से है। अब एक ही छोटी सी आयत का हिस्सा कोट करना काफी है, खलका कुल्ल शयइन फकद्दरहू तकदीरा, सूरह फुरकान की दूसरी आयत है कि बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज को पैदा किया और उसकी तकदीर मुकद्दर कर दी, खत्म हो गई। इस वक्त लिखा हुआ था, मैं बैठ के आपके सामने ये बात करूंगा, मेरा बैकग्राउंड जो भी बना है वो अल्लाह ताला ने बनाया है, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, आपका क्रेडिट नहीं है बैठ के सुनना। ये तमाम चीजें जो है पहले से लिखी है, खलका कुल्ल शयइन फकद्दरहू तकदीरा। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि नुकसान हो फायदा हो, ये तमाम चीजें जो अल्लाह ताला की तरफ से आती है। वो माली हाउला कौमी ला यकादूना यफकहूना हदीसा, और ये कैसी कौम है, ये क्या कौम है कि जो है ये तकरीबन किसी बात को तकरीबन समझते ही नहीं है, ये बात को समझते। देखिए जिसके दिल में ईमान नहीं है वो ईमान की बात को नहीं समझ सकता। जैसे आखिरत की बात है, मौत के बाद जी उठने की बात है, आप एक इंटेलेक्चुअल आदमी से भी कहिए कि साहब जिसने पहली दफा पैदा किया है उसको दूसरी दफा पैदा करने में क्या मसला है, मगर नहीं मानते। क्या साहब पढ़े लिखे रहे कि आप लोग ऐसे बात करते, कब के बात ऐसी बात करते। तो यहां यह बात आ रही है कि इनको क्या हो गया है कि छोटी सी छोटी बातें जो है ये समझ नहीं सकते। मां असाबा का मिन हसतिन हसनतिन फमिन अल्लाह, जो कोई अच्छाई आती है आप पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो अल्लाह की तरफ से है। वह मां असाबा का मिन सैयतिन फमिन नफ्सिक, और जो कोई बुराई आती है आप पर वो आपकी अपनी तरफ से है, अल्लाह ताला के तरफ से आप पे बुराई नहीं आ सकती, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। वह अरसलना का लिन्नासि रसूला, और हमने आपको इंसानों के तरफ रसूल बना के भेजा है, हम खुद आपको नुकसान में कैसा डाल सकते हैं। बे कंपनी का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो कंपनी का जनरल मैनेजर बोल रहा है, वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को जरा पीट दो मियां जाके, तो लोग बोलेंगे अरे अपने रिप्रेजेंटेटिव को आप पिटा दे रहे। दुनिया में भी नहीं होता भाई, हमारे जो कंपनीज हैं, कंपनीज के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहते, जो वहां के मुलाजिम रहते, उनकी तो हिफाजत होती है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि आपको जो फायदा होता है वो तो हमारी तरफ से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई नुकसान होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको रसूल बना के सारे इंसानों के लिए पेश किया। अब ईसा अलैहि सलाम के लिए बात आई बनी इसराइल के लिए, मूसा अलैहि सलाम के वाले लिए बात आई कि बनी इसराइल को वहां से निकालो, और यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कई जगह पे बात आई कि सारे इंसानों के लिए आप भेजे गए, आखिरी नबी है, ताकियामत आपकी सुन्नत इंशाल्लाह चलते रहेगी। वह कफा बिल्लाही शहीदा, और हम गवाह काफी हैं, आपके रसूल होने पर भी गवाह काफी हैं, और फिर ان لوگوں کا ایمان لانے اور نہیں لانے پہ بھی جو ہے ہم گواہ کافی ہے. ہم کو علم ہے کہ کون ایمان لایا ہے کون ایمان نہیں لایا. اب یہ بھی بڑی خاص آیت ہے, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, اور جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب یہ منکر حدیث کو کیا بولیں گے, اللہ معاف کرے, اللہ توفیق دے ان کو, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے بولنے کا. قرآن آپ پہ نازل ہوئی, قرآن پہ عمل کرنے کا طریقہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو اب اگر قرآن پہ عمل کرنا ہے, قرآن کی اطاعت, اللہ کی اطاعت کرنا ہے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا پڑے. یہ نماز, روزے, یہ جتنے فارمل عبادتیں ہیں, جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی طریقے سے تحقیق کرنا پڑے گا, کر کے اسی طریقے سے جو ہے ہم کو وہ کرنا پڑے گا. اور پھر وَمَن تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, اور جو کوئی پلٹ جائے اس سے, آپ کی اطاعت نہیں کرے, آپ کی پیروی نہیں کرے, تو پھر ہم نے آپ کو ان پر حفیظ بنا کے نہیں بھیجا, مانیٹر بنا کے نہیں بھیجا, نگرانی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا کہ کیا ہے بھی, آپ نماز پڑھے کیا, آپ پڑھے کیا, آپ روزے رکھے کیا نہیں. یہ مانیٹر بنا کے, جیسا کلاس میں مانیٹر ہوتا ہے, اس طریقے سے ہم نے آپ کو مانیٹر بنا کے نہیں بھیجا. انما علیکم البلاغ علینا الحساب, آپ کا کام پہنچا دینے کا ہے, حساب لینا ہمارا کام. ویقولون طاعت فاذا برزوا من عندك بیت طائفۃ منهم غیر الذی تقول, اور یہ جب آپ کے پاس رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اطاعت, آپ جو بھی بولیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے, لیکن جب آپ کے طرف سے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں ایک گروپ ایسا ہوتا ہے جو آپ جو بات بولے ہیں اس سے ہٹ کے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں, بلکہ آپ کے خلاف راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. اور واللہ یکتب ما یبیتون, یہ جو کچھ راز کی باتیں کرتے ہیں رات میں چھپ چھپا کے, وہ اللہ تعالیٰ تمام لکھ لیا ہے, لکھ لیتے ہیں فرشتے ہیں, نیکیاں لکھ رہے ہیں, بدیاں لکھ رہے ہیں. اب یہاں یبیتون اور بیت کے معنی جو ہے سمجھنا ہے کہ یہ رات کو راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے آیا ہے. کعبہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے بیتی کہا ہے, میرا گھر, ہم اس کا ترجمہ میرا گھر کریں, تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا جو گھر ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے, وہاں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا مقام ہے. بھئی ہمارے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہے, اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے, نکل جائیے ایبٹس چلے جائیے, سکندر آباد چلے جائیے, جہاں جاتے آپ, انگلینڈ جائیے, اینڈرومیڈا گیلیکسی جائیے, جس طرف تم پلٹو وہاں اللہ تعالیٰ کا کیا کیا اٹینشن ہے, اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. تو یہ سمجھنا کہ مساجد میں اللہ تعالیٰ ہے, لہٰذا یا بڑے اہتمام سے رہے, باہر نکل کے پھر بھٹک گئے, یہ بات نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے بندہ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے. دیکھیے آپ دعائیں کرتے, آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دعا آپ کا بازو والا سنے, قریب سے قریب رشتہ دار بھی آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دعا سنے, آپ اور اللہ تعالیٰ میں راز و نیاز کی بات ہو رہی. تو بیت اللہ کیا ہوگا, وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ سے بندے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ہر ایک کی کیفیت الگ ہے نماز میں, بعض رو بھی رہے ہیں, بعض جمائیاں لے رہے ہیں, بعض ادھر ادھر کی سوچ رہے ہیں, تو ہر ایک کی کیفیت الگ ہے. تو یہاں مساجد کو جو ہے بیت اللہ, اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی جو بیان کیا گیا ہے, یہاں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوں. سڑک پہ کوئی آپ کا پرانا دوست مل گیا, آپ بولے ارے میاں یہاں کیا بات کرتے, چلو گھر میں بیٹھ کے اطمینان سے بات کریں, دوسرے لوگ تو نہیں سنیں گے وہاں. تو مساجد میں راز و نیاز کی باتیں ہیں, مساجد ساری دنیا میں پھیلی ہیں, ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا پرسنل اٹینشن ہے, یہ بات ہماری ذہن میں رہنا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, تو یہ لوگ جو آپ کے اطاعت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن آپ کے خلاف جو ہے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں, تو ان سے اعراض کیجیے, انجان ہو جائیے, منافقین جو ہے ان سے انجان ہو جائیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اللہ پہ بھروسہ کیجیے, کفیٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور بھروسہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. پھر وہی بات ہے, بھروسے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے. ٹرسٹ ان اللہ بٹ ٹائی اور کیمل, یہ بات حدیث بار بار دہرایا ہوں کہ بھئی اللہ پہ بھروسہ رکھو مگر اپنے اونٹ کو باندھ لیا کرو. اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں گے پھر آپ اللہ کو بلیم کریں گے تو نہیں. یہ جو دنیا عالم خلق کے جو قوانین ہیں, جو رولز ہیں, ان کو فالو کرو. آپ ایک 50,000 کا سوٹ کیس سیڑھی پہ رکھ دیں گے یہی پڑھتے ہوئے کفا باللہ وکیلا, अब कोई मार देगा बोले साहब मैं अल्लाह पे भरोसा रख के रखा हूँ 50,000 रुपये मेरे चोरी गए, तो नहीं, उसकी हिफाजत करके जो है अल्लाह ताला पे भरोसा, क्योंकि आलम खल्क है, यहाँ जो उसूल अल्लाह ताला बताए उस पर अमल करना है। अफला या तदब्बरून अल कुरान, ये बड़ी खास बात है, क्या ये कुरान पे तदब्बुर नहीं करते? अब तदब्बुर का मतलब जो आम तर्जुमों में आया है गौर व फिक्र करना, रिफ्लेक्ट करना। तो अल्लाह के फजल से मैं वो इसके रूट वर्ड में देखा कि ये तदब्बुर दाल बे राव से रे से है, दबर, इसी से लफ्ज तदबीर है। जरा थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कीजिए, बाद कुरान को फिजिक्स समझे ऐसा समझना पड़ता। दाल बे राव रे से तदबीर तदब्बुर है, इसी से तदबीर है। तदबीर का मतलब क्या? कोई चीज करने के लिए प्लान करना। तकदीर और तदबीर का चक्कर चलता, कोई बोला कि भाई खाली तकदीर है अल्लाह ताला की मर्जी पर चल रहा है, कोई बोला भाई तदबीर भी है हमको भी कुछ तदबीर करना चाहिए। फिर कुरान में जो है एक जगह बात आई है युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह ताला के लिए है कि तमाम मामलों के जो है तदबीर करते हैं अल्लाह ताला, तमाम मामलों का के जो है अल्लाह ताला तदबीर करते हैं। तो कुरान पर तदब्बुर का मतलब क्या होगा कि कुरान को पढ़ के इस पर गौर व फिक्र करो कि इसको अमल में कैसा लाएंगे, ये तदब्बुर है। खाली बैठ के घंटों फिलोसोफर्स के वैसा बात कर लेना ये तदब्बुर नहीं है। सूरह आल इमरान के आखिरी रुकुओं में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो लोग इन्ना फी खल्क समावाती वल अर्द इख्तिलाफ लैली व नहारी लि आयाति लूलि अल अलबाब अल्लज़ीना यस्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्कुरूना फिल खल्क समावाती वल, तो वहां उलूल अलबाब के जो जिक्र आई है कि ये जो आसमान और जमीन पर जो है तफक्कुर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में दुआ करते हैं, तो वहां दुआ के साथ यह है कि कफर अन्ना सयातिना, हमारी जो गलतियां हैं उसको माफ कर दे। तो अल्लाह ताला उसके जवाब में क्या बोले थे, अगर सूरह आल इमरान के आखिरी हिस्सा याद है, जवाब में ये बोले थे कि चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर वो अल्लाह की राह में हिजरत करे और नेक अमल करे, तो मैं जो है ऐसे लोगों के गुनाहों को दबा दूंगा। ये बैठ के फिलॉसफी डिस्कस कर रहे हैं, अक्सर होता हमारे पास, यानी दीनी उलमा को जो है गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, उनके गाली गलौज हो रही है उनके बारे में, ईशा की अदा हो रही है, नमाज को कोई भी नहीं गए, मगर ये समझ रहे हैं कि हम उलमा को जो है गालियां दे दी, अपना चलो अपना हक अदा हो गया। ये तदब्बुर नहीं है। खाली ये बोल दिए, क्या समझे हजरत उन लोगों ने कुरान, नऊज़ु बिल्लाह इस किस्म की बात करें, खाली आप समझो वो लोग नहीं समझो कुरान। तो यहां तदब्बुर का मतलब ये होता है कि कुरान पढ़ो, कुरान को समझो, समझ के उस पर गौर करो कि इस कुरान को, ये आयत को अमल में लाने के लिए क्या तदबीर करना पड़ेगा। अब एक आयत मैं पेश करता हूं आपके सामने, सूरह आल इमरान की 110वीं आयत है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों के लिए निकाली गई है, तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह ताला पे ईमान लाते हो। चलिए इस आयत पे तदब्बुर का मतलब क्या होगा कि हम बैठ के सोचेंगे कि भाई किस तरीके से हम लोगों को अपनी तरफ बुलाएं, नेकी की तरफ बुलाएं और बुराई से रोकें। उसके लिए आपको खुद नमूना बनना पड़ेगा भाई। आप तो यहां की जबान में आप खुद नमूने बने हुए हैं अजीब किस्म के, तो फिर मुसलमान का नमूना क्या पेश कर सकेंगे आप? तो इस पे जब आप तदब्बुर करेंगे तो मालूम होगा कि भाई हमको कुरान समझना पड़ेगा कि किस तरीके से तबलीग। फज़क्किर बिल कुरान मै यखाफु वईद, जो मेरे वईद से डरता है, मेरे डरावे से डरता है, उसको कुरान के जरिए जो है उसको याद दिलाए, नसीहत कीजिए। कुरान को तो छोड़ दिया, कुरान के जरिए नसीहत नहीं होती, मुख्तलिफ किताबों के जरिए नसीहत होती है, हाँ वो मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन के वाकयात के जरिए नसीहत होती है, या हुक्म यह आ रहा है कि कुरान के जरिए नसीहत करो। जाहिर है जब कुरान के जरिए नसीहत करेंगे तो उसमें हदीस भी आ जाएगी। तो तदब्बुर, कुरान पे तदब्बुर करने का मतलब यह होगा कि कुरान पे गौर व फिक्र करना इस नीयत से कि इस पे अमल करने की क्या तरकीब हो सकती है। वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाही लवजदु फीही इख्तिलाफन कसीरा, और अगर ये कुरान अल्लाह से हटके किसी और की तरफ से आया होता तो आप इसमें इख्तिलाफन कसीरा बहुत इख्तिलाफ देखते थे। एक आयत में एक बात आ रही, एक आयत में एक बात, एक आयत में एक आयत आ रही, ये तर्जुमा हो गया है हमारे पास। अरबी टेक्स्ट में कई इख्तलाफ नहीं है, कई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, कई नहीं है कॉन्ट्रोडिक्शन। बल्कि मैं एक स्टेप आगे बढ़ के बोलूंगा कि अब तक जो साइंटिफिक हकायक ٹروتھ جو سامنے آئے ہیں اس سے بھی اختلاف نہیں ہے قرآن. بگ بینگ تھیوری ہے, پوری یونیورس کا ڈسکرپشن ہے, اینڈ آف دی یونیورس ہے, یہ تمام چیزیں جو قرآن میں آئی ہیں وہاں بھی جو ہے حق سے اختلاف نہیں ہے. یہ ایسی کتاب ہے, یہ آیت یاد رکھنا ہے ہم کو. یہ جو ہے سورہ نساء کی 82nd آیت ہے, یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن میں سیلف کانٹرڈکشن نہیں ہے. ایک جگہ ایک بات بول رہے ہیں, ایک جگہ ایک بات, ترجموں میں آ گیا ہے. کیونکہ ترجمہ کرتے وقت کیا ہے, ترجمہ کرنے والے کا ذہن اپنا پیچھے بیک گراؤنڈ کرتا, اس کا کام کرتے رہتا تو بھول جاتا ہو. ایک جگہ ایک لکھتا ہے, ایک جگہ ایک لکھتا. آج اللہ کے فضل سے آپ کو انڈیکس ٹو دی قرآن موجود ہے, آپ ہر چیز کو دیکھ لے سکتے ہیں کہ اس جگہ کیا لکھے تھے, اس جگہ کیا لکھے. تو آج کے جو ترجمے آ رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ریفرنس کی وجہ سے اتنے اختلافات نہیں ہیں. ورنہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آیتوں میں, ترجموں میں اختلاف ہوا ہے, قرآن میں اختلاف نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, اور جب ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا آتا ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں. دیکھیے, ایک سوشل بیہیویئر ریسپانسبلٹی آف دی کمیونٹی ان دا اسلامک اسٹیٹ, ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی, اب وہاں کے جو سٹیزنز ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر کوئی کسی امن کی یا خوف کی خبر آئی تو پھیلا دیے, پوری دہشت مچا دیے. حال حال میں ہوا ہے, اول سٹی میں حال حال میں ہوا, بلاج ایک افواہ اڑ گئی, ہنگامہ ہو گیا. اب تدبر قرآن کا کیا ہے, قرآن ہم کو کیا حکم دیتا ہے یہ دیکھیے. ایسی اگر خبر آپ کے پاس آئے تو کیا کریں, ولو ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم, اور اگر یہ خبر کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیتے, یا جو ذمہ دار لوگ ہیں, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے میاں نہیں ہیں, تو ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچا دیتے تو وہ اپنے علم سے اس میں اس کی گہرائی میں جاتے تھے, اس کے بطن میں, اس کے اندرونی تحقیق کرتے, معلوم کرتے کہ اصل معاملہ کیا ہے. پھر وہ بولتے تھے کہ بھئی ایسا کرو ایسا مت کرو, آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیے. قرآن پہ تدبر نہیں ہو رہا آپ کا, آپ اس آیت پہ کیسا عمل کریں گے کہ یہ یاد رکھیں گے کہ کوئی ایسی افواہ اگر آ گئے کسی معاملے کی تو آپ فوراً جو ہے ایسے لوگوں کو اطلاع دیں گے جو تحقیق کرنے کے قابل ہیں, آپ کے جو ذمہ دار لیڈر ہیں ان تک بات کو پہنچائیں گے کہ دیکھیے صاحب ایسی بات ہوئی ہے, ہم یہ سنے ہیں, تو وہ تحقیق کریں گے. تحقیق کرنے کے بعد جو بھی ایکشن ہوگا ہوگا, آپ اپنی جگہ اگر ایکشن لے لیں تو پھر ہنگامہ ہو جائے گا جیسا ہو رہا ہے. افواہوں پہ جو ہے ہنگامے ہو گئے, معمولی سی چیزیں, پتنگ پہ لڑی ہوئی, کرکٹ پہ لڑی ہوئی, اور کمیونل رائٹس ہو گئے. تو ہم قرآن پہ جو ہے تدبر کا یہ مقصد سمجھ میں آ رہا ہے. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا خَلِيلًا, اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا اور رحمت نہیں ہوتی, یعنی رحمت کیا ہے, فائدہ پہنچانا, اگر اللہ تعالیٰ تم کو فائدہ نہیں پہنچاتا اور بھلائی نہیں کرتا تو تم تمام کے تمام شیطان کی پیروی کرتے سوائے کچھ لوگوں کے. اگر کچھ مسلمان اللہ یعنی شیطان کی پیروی نہیں کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پہ. یہ ہم خود شیطان سے نہیں لڑ سکتے, جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے ہم نہیں لڑ سکتے. تو اگر نہیں کرتے تو تم سب کے سب چلے جاتے. فَقَاتِلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تو اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے, یہ سنگولر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے مدینہ منورہ کے لیے. لا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ, ہم ذمہ داری ڈالتے ہیں صرف آپ کی اپنے اوپر ذمہ داری ہے, دوسروں کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے. اگر آپ کے قوم کے لوگ نہیں نکل رہے ہیں تو آپ سے نہیں پوچھو گی کہ وہ کیوں نہیں نکلے, آپ کی ذمہ داری آپ پہ ہے. اور پھر وہ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ, لیکن مومنین کو اکسائیے, ان کو ترغیب دلائیے کہ اللہ کی راہ میں اسلامی حکومت کے ڈیفنس کے لیے جو ہے لڑنا ہے. مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے تو وہاں اس کے لیے لڑنا ہے. اب یہ بیک گراؤنڈ میں سمجھیے, اب یہ آیتیں جو آگے آ رہی ہے, بعض مسلمانوں کے خلاف ان کو کوٹ کر دیتے ہیں کہ صاحب قرآن میں اس قسم کی آیتیں, یہ منافقین کے لیے ہے, یہ یہاں کے غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. یہ بات ہم کو کلیریفائی کرنا چاہیے جب بھی موقع ملا. اصلاح یکفا باس الذین کفروا, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کی طاقت کو روک دے, اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے. دیکھیے, زلزلوں سے اور طوفان اور آندھی سے بھی پٹا سکتے, دشمن سے بھی پٹا سکتے, یہ بات یاد رکھنا ہے, یہ قرآن میں بات آئی ہے. ہم تم لوگوں کو فرقے بنا کے جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے پٹا دے سکتے دوسروں کو, تو یہ نہیں سمجھنا. فرعون جو بنی اسرائیل کے مرد بچوں کو جو ہے قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا, وہ بلاؤکم من ربکم العظیم بات آئی ہے وہاں, کہ یہ تمہارے پالنے والے مالک کے طرف سے بڑی آزمائش تھی. فرعون کی طرف سے آزمائش نہیں تھی, فرعون تو مچھر بھی نہیں مار سکتا, مکھی بھی نہیں مار سکتا. تو یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے دشمنوں سے ان کی سختی روک دے. دو منٹ کی بات ہے, عراق, افغانستان, فلسطین وغیرہ میں دو منٹ, کن فیکون, ختم ہو گئی بات, روک دے سکتا ہے, نہیں کر رہا ہے. مصلحت ہے, مصلحت اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو معلوم ہوا کہ ہم اسلامی طریقے پہ زندگی نہیں گزارے. میں ایک 92 کی جو وار تھی اس میں کوئی عراقی کا ٹیلی ویژن انٹرویو ہو رہا تھا, تو اس سے پوچھے کہ بھائی یہ وار کی وجہ سے آپ کو کیا وہ ہو رہا ہے, تو بولے ہم نائٹ کلبس کو نہیں جا سک رہے, پکچرز نہیں دیکھ سک رہے. سوچ کے دیکھیں, مر رہے ہیں لوگ, فاقے مر رہے ہیں, خون غارت گیری ہو رہی ہے, اور آپ کو کوفت یہ ہے کہ آپ پکچر نہیں دیکھ سک رہے, نائٹ کلب کو نہیں جا سک رہے. تو یہ چیزیں باہر نہیں آتی ابھر کے ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا, قرآن سے یہ بات ثابت ہے, اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ روک لے تو روکنا چاہے تو روک سکتے. واللہ اشد بعثا و اشد تنکیلا, اور اللہ تعالیٰ سختی کرنے میں, جنگ کرنے میں بہت شدید ہے, بہت سخت ہے, اور مثالی سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. ایگزمپلری پنشمنٹ جس کو بولتے, کہ دیکھ کے تمام لوگ چوکنا ہو جانا کہ بھئی دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا تو یہ کیفیت ہم لوگوں کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ مثالی وہ پنشمنٹ بھی دے سکتا ہے, سزا بھی دے سکتا ہے. اب یہ بڑی تبلیغ کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے اس میں, مَن یشفع شفاعتن حسنتن یکن لہ نصیب منہا. اگر کوئی اچھے عمل کی شفاعت کرے, سفارش کرے, ریکمینڈ کرے, تو اس کو بھی اس میں حصہ ہے. اب سمجھیے کہ ماشاءاللہ اتنے لوگ آ رہے ہیں یہاں, اللہ تعالیٰ مجھے ذریعہ بنائے, اللہ تعالیٰ بنائے, کسی کو نماز پڑھنے کا پابند بنا دیا. بھئی آپ خدا نہ خواستہ نماز نہیں پڑھتے تھے, یہاں آئے بیٹھے سنیں, نماز پڑھنا شروع کرے, تو آپ کی نماز کا اجر آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے. گھر بیٹھے, کوئی میرے بچپن کے دوست ہیں بےچارے, وظائف وغیرہ میں زیادہ رہتے ہیں, تو انہوں نے ایک دن کہا کہ بھئی یہ کیا لوگوں کے پیچھے پڑے ہو, تو کچھ وظیفے کرو, اپنی فکر کرو. میں بولا میرا تو بڑا زبردست انویسٹمنٹ ہے, بہت زبردست انویسٹمنٹ ہے, کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ جتنوں کو بات پہنچا رہا ہے وہ جو عمل کریں گے گھر بیٹھے مجھے عمل مل رہا. اتنا بڑا انویسٹمنٹ چھوڑ کے میں خالی جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ, وہ تو جب فرصت رہیں گی تو وہ کرنا ہی ہے, بیکار اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ذکر کرنا ضروری ہے. لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی ریکمینڈ کرے گا نیکی اور کوئی دوسرا اس پہ عمل کرنے لگے گا, تو پھر وہ نیکی کرنے والے کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی, احادیث آئی ہیں اس پہ. لیکن جس کے بولنے کو, جس کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ ویسی ہی نیکی دیں گے. تو اب کیا بات معلوم ہوئی کہ بھئی بہترین انویسٹمنٹ ہے تبلیغ کرو, جو اپنے متعلقین ہیں ان میں بات کو پھیلاؤ, قرآن کے طرف لے کے آؤ, حدیث کے طرف لے کے آؤ, کوشش کرو. پھر اس کے بعد میں دوسری بات آ رہی ہے, وہ مَن یَشْفَعْ شِفَاعَةً سَیِّئَةً یَکُنْ لَہُ کِفْلٌ مِنْہَا, اور جو برائی ریکمینڈ کرے گا, برائی کی سفارش کرے گا, تو اس کی ذمہ داری اس پہ. اب دیکھیے یہ ہے قرآن, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, نیکی کے لیے نصیب حصہ آیا ہے اور برائی کے لیے کفل آیا ہے. کفیل کون ہوتا ہے؟ ذمہ دار. جو سعودی عربیہ میں رہ چکے ہیں ان کو معلوم ہے کفیل ہوتا ہے, ذمہ دار. تو یہاں نصیب نہیں آیا, ذمہ داری ہوگی اس پہ. یہ ہے قرآن, یہ ہے الفاظ کا سلیکشن. یہاں نصیب, یہاں بھی نصیب بول دیتے تو کون نوٹ کرتا تھا بھئی؟ نیکی کا بھی حصہ ہے, برائی کا بھی حصہ ہے, لیکن ڈیلیکیسی جو ہے اس میں کہ بھئی نیکی کا حصہ ہے, برائی کی ذمہ داری ہے. بھئی میں اچھا خاصا عصر کی نماز کو آ رہا تھا, ایک دوست صاحب ملے, مل کے بولے صاحب ایک بہترین پکچر ہے, دیکھو ٹکٹ لایا ہوں میں, بڑی مشکل سے ملا ہے, چلیے. تو چلے گیا میں عصر کی نماز چھوڑ دیا, انہوں کنونس کرے حضرت خزا کہہ کے واسطے ہیں, خزا پڑھ لینا, چلو چلو اس کے فرشوں کی تو خزا نہیں ہوتی, چلو چلے گئے. تو اب اس میں ذمہ داری کس کی ہوئی؟ وہ صاحب جو آ کے مجھے لے کے گئے ذمہ داری میں, مگر مجھے گناہ میرے عمل اعمال نامے میں بھی گناہ لکھا گیا, گناہ ان کے اعمال نامے میں بھی لکھا گیا, لیکن ان کا حصہ نہیں ہے بلکہ ان کی ذمہ داری ہے مجھے گمراہ کرنے کی. تو نیکی کی طرف بلانے میں جو ہے حصہ ہے, برائی کی طرف بلانے میں جو ہے ذمہ داری ہے. یہ قرآن کے الفاظ کا سلیکشن ہے. وَكَانَ اللَّهَ کان اللہ علی کل شیء مخیتا, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ مخیت ہے. دیکھیں یہ خاف لوت کا جو مادہ ہے اس میں غذا فراہم کرنے کے معنی آتے ہیں, کسی کو کھانا کھلانا, غذا دینا, ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ غذا دیتے ہیں, تو وہ غذا دینے کی وجہ سے اس ذات میں کنٹرول آ جاتا, کنٹرولر, بیکاز ہی پرووائڈز, اپنے قابو میں رکھنے والا, کیونکہ وہ سب کو غذا دیتا ہے. مخیت کے لفظ میں یہ بات آئی قرآن میں جو دوسرے مقامات پہ سمجھایا گیا ہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں تو وہی قادر ہے, وہی کنٹرولر ہے, تمام چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں, اور ہر چیز پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا وَرُدُّوهَا, اور جب تم کو, میں ترجمہ ذرا ہٹ کے کر رہا ہوں, کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو یا اسی کو لوٹا دو. یا حی جو بات آئی ہے اسی سے لفظ حیات ہے, اسی سے لفظ حیات ہے. تو اب جیسا بوڑھے بڑے ہمارے فیملی کے اب بھی جو ہے کوئی سلام کرے تو جیتے رہو بیٹا بولتے ہیں, جیتے رہو مطلب حی یعنی زندہ رہو, اچھی طریقے سے زندگی گزارو, یہ دعا ہے. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اتحیات اسی سے ہے. تو اب یہاں مطلب یہ ہے کہ کسی نے آپ سے کہا کہ سلام علیکم, یہ مسنون طریقہ ہے, قرآن میں بھی بات آئی ہے السلام علیکم. اب سلام علیکم کے معنی کیا ہوئے؟ یہ دعا ہے. کیا دعا ہے؟ اللہ تم پر سلامتی رکھے, پلورل ہے یہ, سلام علیکا سنگولر ہے, سلام علیکم پلورل ہے, تم سب پہ اللہ تعالیٰ سلامتی, تم سب کو اللہ تعالیٰ سلامتی میں رکھے, دعا ہے. جو پہل کرا وہ کامیاب ہو گیا. اب آپ اس کے جواب دے سکتے ہیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ, کہ بھائی تم لوگوں پر بھی سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور برکات ہوں, اچھی چیزوں میں بڑھوتری ہو, دعا دے دیا. اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ ہم سلام کرنے کے لیے پیچھے ہٹتے, دعا دینے کے لیے پیچھے ہٹتے. تو یہاں حکم یہ آ رہا ہے کہ کوئی کسی نے آپ سے السلام علیکم کہا تو آپ السلام علیکم رحمۃ اللہ و برکاتہ کہیے یا وعلیکم السلام بول دیجیے, مگر جواب دینا ضروری ہے. اب آئیے, اب یہ ہوئی تم بھی تحیت ان فہیو, یہ جو بات آ رہی ہے اسی سے اتحیات ہے. یہاں بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے ہمارے ترجموں میں. اتحیات للہ و صلوات و طیبات, اتحیات کا مطلب کیا ہے؟ یہ تحیا کا مطلب کیا ہے؟ گریٹنگ, آپ گریٹ کر رہے ہیں, انگلش میں جو سمجھ سکتے ہیں اس لفظ کو, آپ گریٹ کر رہے ہیں کسی کو, ہلو ہاؤ آر یو, ہائے, وہ جو بھی بول رہے ہیں آپ, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, سلام علیکم, جو بھی بول رہے ہیں, گریٹنگ ہے. اب یہ گریٹنگ کا کے واسطے ہے؟ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ اور ریگارڈ ہے, عزت ہے, احترام ہے. بھائی میں آپ کو کوئی چلر آدمی سمجھتا تو سلام نہیں کرتا, میری کیفیت ایسی بنی ہوئی ہے. مسلمان ہیں آپ, صاحب ایمان ہیں آپ, جیسے ہی دکھے پہل کرا میں بولا سلام علیکم, سلامتی ہو آپ, تو یہ میرا آپ کے ایمان اور اسلام کی وجہ سے میرے دل میں یہ ریگارڈ, یہ ریسپیکٹ, یہ احترام, یہ عزت پیدا ہوئی. اتحیات للہ, ساری عزتیں سارے احترام اللہ کے لیے ہیں. اب ترجمہ ہوا ساری عبادتیں, نہ عبادتوں کا مطلب یہ کہ غلامی, ساری غلامی اللہ تعالیٰ کی. وہ صلوات, صلوات کیا ہے؟ رجوع ہونے کا طریقہ. صلات کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس رجوع ہونے کا, اللہ تعالیٰ کے پاس داخل ہونے کا, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا طریقہ. اور طیبات کیا ہیں؟ فائدہ پہنچانے والی چیزیں, پاک چیزیں. تو آپ بیٹھنے کے بعد آپ یہ بول رہے ہیں کہ ساری جو ہے ریسپیکٹ, ساری ریگارڈ, ساری عزتیں, سارا احترام, ساری نمازیں, سارے رجوع ہونے کے طریقے, ساری پاک چیزیں, ساری فائدہ پہنچانے والی چیزیں اللہ کے لیے, یہ جو مفہوم آتا ہے. اب دیکھیے آپ, اب نماز میں اگر ان الفاظ کا یہ معنی سمجھ کے آپ نماز پڑھیں گے تو پھر دماغ ادھر ادھر کیسا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں, معنی نہیں معلوم ہوتا ہے اللہ صلی اللہ, چلو انگلی اٹھا لیے بس ختم ہو گئی بات. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ اس کے یہ جو ہے معنی یہاں ایسے آتے ہیں. ان اللہ کانا علی کل شئین حسیبا. اب یہ سلام کی بات آ رہی تھی کہ بھئی کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو یا ویسا ہی جواب دو. اب یہاں آ رہا کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. دو لوگ گھورے ایک دوسرے کو سلام نہیں کرے, انہیں نہیں کرا میں بھی نہیں کرا, ہم کیا نوکر ہیں ان کے سلام مار لیتے پھرنے کو. دونوں کا حساب ہے, حسیبا اللہ تعالیٰ حساب لکھ, دونوں کی جو ہے غلطی ہو گئی. جو پہل کرا اس کو زیادہ فائدہ ہوگا, جو بھی پہل کرا سلام کرنے میں اس کو فائدہ زیادہ ہوگا. تو یہ دیکھیں نیکیاں اللہ تعالیٰ ایسا پھینک رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں, لو ہم لینا نہیں چاہ رہے. کوئی ایک صاحب باہر سے اسلام قبول کرے تھے, آئے ہوئے تھے کسی جماعت کے ساتھ, تو ان سے ایسی بات ہو رہی تھی تو وہ بولے کہ صاحب آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں, مجھے ابھی رونگٹے کھڑے رہ رہے ہیں, کہ گھر سے نکلتے اور کوئی بولتا السلام علیکم دعا دیتا, آپ بولتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ملک میں کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں بولتا, ہو امریکہ سے آئے تھے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ اے مسلم ان دیٹ ایریا. کتنے خوش قسمت ہے. اب جس کے پاس نہیں ہے اس کو قدر ہے, جس کے پاس ہے انہیں تو گھور رہا جانوروں کے جیسا, سلام ہی نہیں کر رہا. دعوتوں میں اکثر ہوتا ہے انہوں گورے انہوں گورے, دیکھ رہا سو دیکھ رہا, چلو وہ بھی لکھ لیے دیکھ رہا سو دیکھ رہا, کوئی چیز نہیں ہے. تو اب یہ تدبر قرآن کا یہ ہے کہ اس آیت پہ عمل کیسا کرنا, غور و فکر کرنا, کہ بھئی ایک عادت بنا لینا کہ جہاں اپنا آدمی مسلمان دکھا السلام علیکم, وہ کوئی بھی ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ اس کو وش کر دیں. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ کے معنی پچھلے اجتماع میں بھی بات آ گئی پچھلے اتوار کو, کہ الہ کوئی اتھارٹی, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں ہے. سپریم اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. ہاں یہ دوسرے فرعون وغیرہ کو جو ہے اپنے طرف سے انہوں نے جو ہے اتھارٹی دی ہے, مگر اصل اتھارٹی تو اللہ تعالیٰ کی ہے, ان سے بڑی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اور قیامت کے دن جو ہے تم سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ریبا شک, تم سب کو جمع کیا جائے قیامت کے دن, اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ سوچ کے دیکھیے, اس وقت 6 بلین کا پاپولیشن ہے, 6 بلین, کتنے بلین آ کے چلے گئے نہیں معلوم, کتنے بلین آنے والے ہیں, یہ پوروں کو جمع کیا جائے گا, پوروں کا حساب کتاب ہوگا, کوئی دبکی مار کے نہیں نکل سکے گا, ہر ایک کے اعمال نامے تیار ہوں گے. سوچ کے دیکھیں آپ کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو بول رہے کہ یعنی ہم تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور بات میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچ کون ہے؟ یہ بھی بات صحیح ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچ تو کوئی بول ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور وہ علم رکھنے والا صحیح بولے گا. دوسروں کو علم اتنا نہیں ہے تو ہو سکتا کہ ان سے غلط بات نکل جائے, حق سے ہٹ کے بات نکل جائے. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِ, اب یہ منافقین کی پھر بات آ رہی ہے. تو جنگ احد میں 300 منافق نکلے تھے, لیکن کچھ دیر آگے آ کے جو ہے وہ پلٹ کے چلے گئے. عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا وہ لے کے نکل گیا کہ میرے رائے کے مطابق مدینے میں رہ کے جنگ نہیں ہوئی, باہر نکلنا پڑا. تو یہ 300 منافق چلے گئے تھے. اب یہ منافقین کے بارے میں صحابہ میں کچھ جو ہے اختلاف ہو رہا تھا کہ بھئی ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے یا ان کو کافروں کی طرح ٹریٹ کیا جائے. تو بہت دن ہوئے ہیں, تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیں گے یہ ڈیفینیشنز جو ہے. مومن کون ہے جس میں ایمان ہے؟ مومن کون ہے جس میں ایمان ہے؟ مسلم کون ہے جو یہ ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں, جو ایگزیبٹ کرتا ہے وہ مسلم ہے. مومن کے دل میں ایمان ہوتا. کافر کون ہے؟ کافر کے دل میں ایمان نہیں ہوتا, کافر کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اور عمل بھی نہیں ہوتا. منافق کون ہے؟ منافق کے دل میں ایمان نہیں ہوتا لیکن عمل مسلمانوں کے ویسا کرتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بہت تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھے سو لوگ ہیں، کئی نمازیں پڑھے سو لوگ ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، یہ اصل کافروں کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ تھے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. تو منافق کون؟ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن عمل مسلمانوں کا کر رہا ہے. ہم لوگ کون ہیں؟ اللہ کے فضل سے ایمان ہے دل میں لیکن ہم گناہگار مسلمان ہیں، جیسا کرنا چاہیے. ہم منافق نہیں ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کا فضل ہے ہم منافق نہیں ہیں کہ بھئی مسلمانوں کی بات سن کے لے کے جا کے ہمارے دشمنوں کو بول رہے ہیں، اس کے ایسی کیفیت نہیں ہے، لیکن ہم گناہگار ہیں. مشرک کون ہے؟ مشرک جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ مانے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے نہیں مان رہا، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پارٹنرز بھی ہے، انہوں بھی کرتے انہوں بھی کرتے، ان سے بھی میرے سے بھی ہوتا، اس طریقے کا جو ایمان رکھنے والے. تو اب یہ جو منافقین چلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد پہ، ہزار لوگ نکلے تھے 3000 سے لڑنے کے لیے، وہ ہزار میں سے بھی یہ 300 منافق جو ہے پلٹ گئے. تو اب ان کے بارے میں صحابہ میں کچھ اختلاف ہوا کہ بھئی ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے یا کافروں کی طرح. فما لکم فی المنافقین فئتین، تو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو جماعتیں بن گئے ہیں. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کمائی یعنی نفاق کی وجہ سے ان کو پلٹا دیا ہے، کفر کی طرف پلٹا دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بول دے رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں، ان کو کافروں کے ایسا ٹریٹ کرنا ہے، ان کو مسلمانوں کے ایسا ٹریٹ کرنا نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. یہ آپ کے دشمن سے جا کے ملے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، داڑیاں چھوڑے ہوئے ہیں، سب ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہی ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے. آ توری دوں نا ان تہدو من ازل اللہ وَمَنْ يُزْلِلْ اللَّهَ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے راستے سے ہٹا دیا ہے اس کو راستہ بتائے؟ جس کو اللہ تعالیٰ راستے سے ہٹا دیتا ہے اس کے لیے آپ کوئی راستہ تلاش نہیں کر سکتے. یہ راستہ کائے کا راستہ ہے؟ جنت کا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ظالم کون ہے؟ یہ جنت کے راستے سے ہٹ گئے سے لوگ ہیں. دیکھیے ظالم گمراہ، اب وہ گمراہ جو ہے فارسی کنسٹرکشن دکھتا ہے، گمراہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، سیدھے راستے سے ہٹ جانے والا. موزم جائے مارکیٹ کو جانا ہے آپ کو، آپ نکل کے سکندر آباد کے طرف پلٹ گئے، گمراہ ہیں آپ، غلط راستے پہ چلے گئے، مارکیٹ تو ادھر ہے، ادھر چلے گئے آپ. تو اللہ تعالیٰ جس کو جو ہے راستے سے ہٹا دیا ہے، جنت کے راستے سے ہٹا دیا، آپ اس کو راستہ نہیں بتا سکتے، سوال ہی نہیں پیدا، آپ اس کے لیے راستہ تلاش ہی نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ کا ہے. ودو لو تکفرونا کما کفرو فتکونا سوا، یہ چاہتے ہیں کہ جیسا وہ کفر کرتے ہیں تم بھی کفر کرو. یہ منافقین، تو اللہ تعالیٰ ان کو کافر کلاسیفائی کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جیسا وہ کفر کریں تم بھی کفر کرو تاکہ سب برابر ہو جائے. بھئی کامن سول کوڈ، بات سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں میں، کہ بھئی اب ایک ملک میں ہیں تو ایک سول کوڈ ہو اس میں، تب تاکہ سب برابر ہو جائیں. کوئی بھی نہیں برابر ہو رہا، کوئی نہیں مل رہا. تو یہ ہر دور میں دیکھیے، یہ سمبولک ہے قرآن میں، ہر دور میں ایسے موومنٹس رہے ہیں، ہر دور میں ایسے موومنٹس رہے ہیں کہ بھئی ان کو کفر کی طرف لا لو، یہ بھی کافر تم بھی کافر، ایک یونٹی قائم ہو جائے گی، ورنہ جو ہے ڈیویژن ہو جائے گا. یہ ایسا چاہتے ہیں. فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، تو ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ جب تک کہ یہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کرے. کیا تقاضا ہے صاحب، سوچیا. یعنی یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، مستقل طور پہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکل جانا. فتح مکہ کے بعد ہجرت کے معنی یہ ہوا ہے کہ گناہ کی زندگی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جانا. آپ سوچ کے دیکھیے، اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو اس کے بعد میں آ رہا ہے کہ یعنی ان سے اس وقت تک دوستی نہیں کرنا، ٹیسٹ ہے ان کا اس وقت تک دوستی نہیں کرنا جب تک کہ یہ اللہ کی راہ میں نہ نکلیں. اور اگر نہ نکلیں تو کیا کرنا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. اور اگر یہ نہیں نکلے، پلٹ گئے، تو پھر ان کو پکڑو اور جہاں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو. ہم لوگ تو کوئی بھی نہیں بچتے تھے. اگر یہ تقاضا ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا تو مجھے تو یقین ہے، میں اپنے بارے میں بول رہا ہوں کہ صاحب ٹھیک ہے، نماز پڑھ لے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تبلیغ بھی ہو رہی، پنکھا چل رہا ٹھنڈا ٹھنڈا، اب یہ رستے میں نکل کے لڑو، تلواراں اٹھاؤ، بولے تو ذرا یہ تو بول رہے ہیں ایسوں کو قتل کر دو بول رہے ہیں. یہ نفاق کی کیفیت ہے اللہ کی راہ میں جو نہیں. کیسا تقاضا تھا صحابہ کے سامنے، یہ تقاضا ہمارے سامنے کہاں ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں کر سک رہے تو یہ بڑی بڑی چیزیں کہاں کر سکتے تھے؟ تو بولے کہ جو ہے ان کو جہاں پاؤ، اب یہ پیس جو ہے بعض وقت مسلمانوں کے خلاف پیش کر دیتے، بھائی ان کے پاس ہے کہ بھائی ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، جہاں پاؤ قتل کرو، بولے تو یہ منافق ان کے لیے ہے. یہ اسپیسیفکلی مدینہ منورہ میں جو اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی وہاں کے لیے ہے، اور جو اسلامی حکومت میں جو نفاق کرتے ہیں ان کے لیے ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں، یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ بات نہیں آ رہی ہے. تو وہ کانٹیکسٹ نکال دے کے جو ہے اگر آپ بات کریں، خالی ایک جملہ پکڑ لیں، فویل للمصلین بول دیا تو ویل ہے نمازیوں پہ، اری اب وہ پورا جملہ پڑھے تو ایسے نمازیوں پہ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ قرآن کو بھی توڑ کے انما انا بشروم مثلکم، میں مثال دیا تھا، انما خالی میں، اونلی میں تمہاری طرح انسان ہوں. اب آپ ہمارے پاس کے بعض لوگ کیا کرے، انا الگ کرے، ماں الگ کرے، انا بے شک، ماں نہیں ہوں میں تمہاری طرح کا آدمی، قرآن میں کر دی ایسی بات. تو اس طریقے سے اس آیت کو مس انٹرپریٹ کر کے ہمارے خلاف جو ہے پیش کیا جاتا، یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ یہ جہاں تم ان کو پاؤ قتل کر دو، پکڑو اور قتل کرو. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اور ان میں سے نہ کوئی دوست لو نہ مددگار لو. الا الذين، اب دیکھیں ایکسیپشن آئیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، یہ عدل ہے، یہ ایکسیپشن آئے. الا الذين يسيلون الى قوم بينكم وبينكم بینہم میثاق، سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملے جن سے تمہارا کوئی ایگریمنٹ ہے. پولیٹیکل سائنس ہے یہ، فارن افیئرس پولیٹیکل سائنس. یہ منافق نکلے اور ایسی قوم سے جا کے ملے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے، تو پھر ان کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایسی قوم سے مل گئے ہیں جن سے آپ کا معاہدہ ہے، تو آپ معاہدے کو نہیں توڑیں گے، ایگریمنٹ کو نہیں توڑیں گے. یہ ہے انصاف. اور جاؤکم حسرت صدورہم اَن یُقَاتِلُوكُمْ اَوْ یُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، یا وہ آتے ہیں اپنے سینے میں، یعنی آپ رکے ہوئے، نہ اپنے لوگوں سے جنگ کرتے ہیں نہ آپ لوگوں سے جنگ کرتے ہیں. بھائی جو کافر ان کو چھوڑے ہیں مسلمانوں میں گڑبڑ کرنے کے لیے، ان سے بھی جنگ نہیں کرتے، آپ سے بھی جنگ نہیں کرتے، تو اس صورت میں بھی ان کو قتل مت کرو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَا قَاتِلُوكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان منافقین کو تم پہ غلبہ دیتے تھا، تو وہ کیا کرتے، تم سے جنگ کرتے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. فَإِنِ اتَّازَلُوكُمْ، اگر یہ تم سے الگ ہو جائیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے جنگ نہیں کرے، وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف امن کے پیغام بھیجتے رہے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں کھولا ہے جنگ کرنے کے لیے. بات آ گئی ہے. منافق اگر کوئی ایسی قوم سے مل گئے جس کے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، منافق اگر آپ سے بھی جنگ نہیں کرتے، جس کافر قوم کو وہ سے وہ تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی جنگ نہیں کرتے، اور پھر آپ کے سامنے سلامتی کا پیغام بھیجتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے مارنے کا کوئی جواز نہیں دیا ہے. یہ ہے انصاف. ستجدون آخرین یریدون ان یامنکم و یامنوا قومہم، اور ان میں کچھ گروپ ایسے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. کلما ردوا الی الفتنہ ارکسوا فیہا، مگر جب کبھی یہ ٹیمپٹیشن میں ڈالے جاتے ہیں، اکسائے جاتے ہیں، تو پھر اس میں آ جاتے ہیں، یہاں آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو اگر یہ تو آپ لوگوں سے نہیں رکے، وَيُلْقُوكُمْ إِلَيْكُمْ سَلَامًا، اور آپ کے طرف امن کا پیغام نہیں بھیجے، یکفو ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو نہیں روکے، فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم، تو پھر ان کو پکڑو اور جہاں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو. یہ بالکل کلیئر جو ہے وہ بات آئی ہے. اولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو کھلی ہوئی اتھارٹی دی ہے، کھلی ہوئی اتھارٹی دی ہے، اس قسم کے پورے کنڈیشن صاف ہو گئے. دیکھیے پھر وہ یہ تدبر قرآن کا، یہ آیت کیسا امپلیمنٹ کریں گے آپ، یہ تمام کنڈیشنز دیکھیں گے. اگر یہ کسی سے ملے ہوئے ہیں، آپ سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ان کو نہیں ماریں گے، لیکن اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر قرآن پہ تدبر کا مطلب یہی ہوا کہ غور کرنا کہ اس آیت پہ عمل ہم کیسے کریں، ان انسٹرکشنز پہ ہم عمل کیسے کریں. وَمَن كَانَ وہ من کان لی مومن این یقتل مومن الا خطا, اور مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے خطا کے, ان انٹینشنل غلطی سے. دیکھیں یہ بھی حکم آ گیا ہے, یہ عجیب بات ہے, اللہ رحم کرے. مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ غلطی سے ہو جائے. بھئی آپ گاڑی چلا رہے تھے, اتفاق سے کوئی بھاگ کے آ گیا, آپ کی غلطی نہیں تھی, ان انٹینشنل بیچارہ ختم ہو گیا, یہ بات الگ ہے. لیکن امنن جو ہے نہیں کریں گے. بات آ رہی ہے وہ میں قتل مومن خطان فتحریر رغبت مومنت و ودیت مسلمت الی اہلہ الا ان یصدقوا, اور جو کوئی مومن کو خطا سے بھی قتل کرے, ان انٹینشنل غلطی سے بھی قتل کرے, تو اس کو چاہیے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے, اس کو چاہیے کہ مومن غلام کو آزاد کرے, اور وہ جو جس کا قتل ہوا ہے اس کے گھر والوں کو فدیہ دے, کمپنسیشن دے. اب کمپنسیشن کیسا ہوتا کہ بھی ایک آدمی تھا, اس کا جو ہے مہینے کو 1,500 روپے انہیں کماتا تھا, بیچارے غریب آدمی تھا, پال رہا تھا. آپ امیر آدمی ہیں, گاڑی میں گئے, اس کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا خطا سے, تو اب آپ یہ صحیح بات یہ ہے کہ بھئی آپ کے گھر کی آمدنی میں کمی نہیں ہوگی, انشاءاللہ ہم آپ کو ماہانہ 1,500 روپے بھیجا دیا کریں, یہ فدیہ ہے, کمپنسیشن. اب فرض کیجئے کہ بھئی وہ لوگ اچھے کھاتے پیتے ہیں, وہ لوگ بولے نہیں صاحب ضرورت نہیں ہے, معاف کر دیے تو ان کو تو بہت بڑا اجر ہے, صدقہ, معاف کر دیے. بولے ہو گئی غلطی سے ہو گئی, آپ آمدن تو نہیں کرے, غلطی کس سے نہیں ہوتی, غلطی سے ہو گئی, چلیے معاف کرتے ہیں, ہم آپ سے فدیہ بھی نہیں لیتے. تو یہ بات اور ہے. اور پھر فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَغْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, اور اگر وہ مومن ایسی قوم سے ہیں جس میں اور تم میں دشمنی ہو, تو پھر ایک مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مومن مومن سے لڑیں گے. عراق ایران کی 11.5 سال جنگ چلی تھی, اگر آپ کو یاد ہے, عراق اور ایران کی 11.5 سال جنگ چلی تھی, جس میں دونوں پارٹیز کو امریکہ ہتھیار سپلائی کر رہا تھا. تو اب یہاں یہ آیت سچی ثابت ہو رہی ہے کہ اگر دو عراقی اور ایرانی ہیں وہ زمانے میں, اگر غلطی سے کوئی عراقی کوئی ایرانی کو اگر قتل کر دے, کیونکہ دشمنی ہے وہ دونوں میں, تو اس وقت خالی غلام آزاد, مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. لیکن ان کا و ان کانا من قوم بینکم و بینہم میثاق, لیکن اگر وہ مومن ایسی قوم سے ہیں جس میں اور تم میں جو ہے اتفاق ہے, ملے ہوئے ہیں, تم جو دوست قوم ہے, مسلمان قوم ہے لیکن ملے ہوئے ہیں, تو فدیتم مسلمتم الى اہلہ و تحریر رغبت مومنہ, تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ تم فدیہ بھی دو گے, یعنی اس کا کمپنسیشن بھی دو گے, اور غلام کو بھی آزاد کرو گے, دونوں چیزیں. اگر وہ مومن جس کا قتل ہوا ہے, غلطی سے جس کا قتل ہوا ہے, اگر وہ ایسی قوم سے جس میں اور تم میں دوستی ہے, تو پھر غلام بھی آزاد کریں گے اور پھر جو ہے فدیہ بھی دیں گے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین, اور جو استطاعت نہیں رکھتا, بھائی ہر آدمی غلام آزاد نہیں کر سکتا, ہر ایک کے پاس کمپنسیشن دینے کے واسطے پیسہ نہیں ہے. فرض کیجئے کہ غریب مزدور اوپر 7th فلور پہ کام کر رہا, اس کے ہاتھ سے ایک اینٹ گر گیا, اور 7th فلور سے اینٹ آیا کسی کے سر پہ گرا, تو بچنا ناممکن ہے, مر ہی جائے گا, تو وہ مزدور کہاں سے لا کے کمپنسیشن دے گا یا غلام آزاد کرے گا؟ تو اس کے لیے 2 مہینے مسلسل روزے رہنا ہے. اب یہاں یہ سمجھیے کہ ایک جو بات آ رہی ہے کہ اس طریقے سے غلاموں کو آزاد کیا گیا. غلامی جو ہے پسند نہیں ہے اسلام میں, تو اس طریقے سے غلاموں کو آزاد کیا گیا. پھر باندیوں کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر استطاعت نہیں ہے آزاد عورتوں سے شادی کرنے کی, تو باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت لے کے شادی کرو بولے. تو اس طریقے سے باندی اور غلام کا رواج جو ہے یہاں سے مٹایا گیا. تو اب یہ جو بات آ رہی ہے کہ مومن غلام کو آزاد کرنا اور پھر ان کو فدیہ دینا, کمپنسیشن دینا, یا 2 مہینے مسلسل روزے رہنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبتم من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف گناہ سے واپس آنے کا طریقہ ہے. توبہ کس کو بولتے؟ غلط راستے پہ گئے تھے, واپس آ گئے, یہ ہماری توبہ ہوئی. اللہ تعالیٰ جو تواب رحیم ہے, تواب کس کو بولتے ہیں, کہ آپ ایسی غلطی کرے تھے تو اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے تھے, لیکن آپ پھر اپنی غلط راستہ چھوڑ کے صحیح راستے پہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کی نظر آپ پہ واپس کرے. یہ تواب ہے, واپس آنا. تو یہ جو غلطی, خطاً غلطی ہوئی ہے, خطا, یہ ان انٹینشنل, نیت نہیں تھی, اتفاق سے ہو گیا, تو اس کی جو ہے یہ توبہ کا یہ طریقہ ہے اس کو وین کرنے کا. وکان اللہ علیمن حکیمہ, اور اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے, حکمت بھی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نالج ہے, علم ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ میں وزڈم ہے, دانائی ہے, وہ دانائی کی بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے. ان کے فیصلے میں استحکام ہے, فرمنس ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. تو آپ کا کیا انٹینشن ہے, اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے. کیا آپ عمدن مارے یا اتفاق سے مارے, آپ توبہ کے جو اصول بتائے گئے برابر کرے یا نہیں کرے, یہ اللہ تعالیٰ واقف ہیں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, اور جو کوئی مومن کو عمدن قتل کرے, ڈکلیئر کر دیے, اس کی سزا جہنم ہے, ختم. جو کوئی مومن کو عمدن قتل کرے, یہ تو خطا کی بات آ رہی تھی, اتفاق سے, ان انٹینشنل, بغیر نیت کرے کے, لیکن جو عمدن ارادہ سے قتل کرے, فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا, اس کی سزا جو ہے جہنم ہے, دوزخ ہے, جس میں وہ رہے گا. وہ غضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما, اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اس کے اوپر. اب سوچ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ کیسا غصہ ہوگا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پہ جو مومن کو عمدن مارتا ہے. کتنے مومنوں کو مارا جا رہا ہے, تھوڑے دن صبر کریے, سب معلوم ہو جائے گا, کون کس مقام پہ ہے وہاں قیامت میں معلوم ہو جائے گا صبر کی کیفیت. بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پہ, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. لعنت کیا ہے؟ عذاب, بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس وقت جو جن مومنین کے ساتھ اس قسم کے معاملے ہو رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ عنایت کرے. اور یہ جو لوگ ذمہ دار ہیں اس کے لیے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے چھوٹ کے بھاگ جائیں گے, نہیں, کہیں نہیں جائے, وہ تو وہاں پکڑے جائیں گے, قیامت میں پکڑے جائیں گے. تو ان کا یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ پوری زندگی ایک آزمائش ہے. یہاں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. کسی دیکھیے, کوئی عالم اپنے قصے میں سنائے تھے, وہ ایک کوئی بزرگ صاحب مجذوب ٹائپ کے جا رہے تھے, بولتے کوئی بنڈا اٹھا کے مار دیا ان کو, سر پہ مار لگا, تو وہ فوراً پلٹ کے دیکھے, تو یہ بزرگ ہمیشہ بولتے تھے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, ہمیشہ اپنے تقاریر میں بولتے تھے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. تو جب پلٹ کے وہ بنڈا مارنے والے کی طرف دیکھے تو وہ بولا کہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو بولے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ کس بد نصیب کے ہاتھ سے ایسا کروایا, کرتا تو اللہ ہے لیکن کس بد نصیب کے ہاتھ سے یہ کروا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوں. تو اس وقت جو چوطرف ہنگامہ ہے, قیامت کے آثار آگے ہیں, اگر اب بھی ہم چوکنا نہ ہو تو پھر ہماری بدقسمتی ہے. تو یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہم ٹی وی وغیرہ پہ دیکھ رہے ہیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے, کھانے کو کھانا نہیں ہے, خاندان برباد ہو گئے ہیں, ایک ایک فیملی کے 12 لوگ ختم ہو گئے, ایک بچی بچ گئی ہے, اس قسم کے حالات ہو رہے ہیں. بس دعا کرنا ہے کہ یا اللہ آپ ہم کو ایسی آزمائش میں مت ڈالیے, اور بس ہم سب کو جو ہے یہ اس امتحان میں کامیاب رکھیے. اور اس کو محسوس کرنا ہے کہ دیکھیے یہ معاملہ کبھی بھی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ کوئی عمدن مومن کو اگر یہ کرے تو یہ مت سمجھے کہ وہ چھوٹ کے بھاگ جائے گا, اس کی سزا انشاءاللہ جو ہے آخرت میں اس کو ملے گی.